بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کر یہاں سے چلیں اور مکے پہنچیں. مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے 5واں سال تھا. پہلے 3 سال تو خاموشی سے اور چھپ چھپ کر خاص خاص لوگوں کو دعوت اسلام پہنچائی جا رہی تھی. پھر 2 سال ایسے آئے جس میں اعلان نبوت ہوا اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے کھلم کھلا دعوت پہنچائی. یہ 2 سال بہت سخت تھے. اس طرح 5 سال پورے ہو گئے. 5واں سال جب شروع ہوا نبوت کا 5واں سال تو حالات بہت سنگین ہو گئے. اس قدر سنگین ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی بھرایا اور فرمایا لو خرجتم الى ارض الحبشہ، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ؟ اب ان مشرکین کی زیادتیاں برداشت کے قابل نہیں رہی ہیں. ان فیہا ملکن لا یظلم عندہ احد، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے کہ جس کے ملک میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوتا. وہی عرض و صدق، وہ امن و امان کی جگہ ہے. تم چلے جاؤ اور رہو وہاں جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہاں تمہارے لیے کوئی سہولت پیدا کرے. اللہ کے رسول کی ڈسیزن کے بعد اور اعلان کے بعد 11 افراد پر مشتمل ایک گروہ حبشہ چلا گیا، لیکن ظلم ان کا بڑھتا رہا، زیادتی ہوتی رہی. تو اس حالت میں صرف یہی نہیں کہ مشرکین زیادتی کرتے رہے، بلکہ یہود و نصارہ نے توحید کو ماننے کے باوجود اور وہی کے قائل ہونے کے باوجود ساتھ دیا تو مومنین کا نہیں بلکہ مشرکین کا، اور مشرکین کا ساتھ دے کر ان کو اکسایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کرو. اور ظاہر ہے کہ یہ عرب میں رہنے والے ہیں، یہ سوالات متعلق تھے وہی والوں سے، یہود و نصارہ سے. حجاز میں اس کا ذکر نہیں تھا، یہ جواب نہیں دے سکیں گے اور بات خراب ہو جائے گی. تو انہوں نے ایک سوال تو یہ کیا کہ یہ بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے. دوسرا سوال یہ کیا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ کیا کہ یہ ذوالقرنین کون تھے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. کچھ دنوں وحی نہیں آئی. جب وحی نہیں آئی تو لوگ پریشان ہوئے کہ 3 سوال کیے گئے ہیں اور وحی آ نہیں رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور 3 واقعات قرآن میں نازل ہوئے، اور اس طرح نازل ہوئے کہ ان کے حالات پر چسپا کر دیے گئے. وہ ان 3 کے بارے میں آج میں کچھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا واقعہ تو اصحاب کہف کا ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے چند نوجوان تھے، انہم فتیہ، کچھ نوجوان تھے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ تحریک جب اٹھتی ہے کبھی دین کے احیاء کے لیے، جب بھی کبھی اٹھی ہے کسی دور میں بھی، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا یہود کا دور ہو، جب بھی کوئی نئی تحریک دین کے احیاء کے لیے اٹھی ہے، نیا پیغمبر آیا ہو اس پر ایمان لانے والے ہوں یا پرانا دین ہو اور اس کے حیا کے لیے لوگ اٹھیں تو ہمیشہ نوجوان اٹھتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانے والے لوگ تھے, وہ سب 18 سال, 19 سال, 15 سال, 20 سال, یہ عمریں تھیں عام طور پر. صرف ایک بوڑھا شخص نظر آتا ہے, بوڑھا وہ بھی نہیں ہے, جوان ہے, اس کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 سال کم ہے. نبی کو نبوت ملی 40 سال میں اور ابوبکر صدیق کی عمر 1 سال کم تھی, وہ 39 سال کے تھے, 39 کے تھے. باقی اور سب جتنے بھی تھے وہ کوئی 18 سال ہے, کوئی 20 سال ہے, کوئی 25 سال ہے, سب نوجوان ہیں. اس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب عیسائیوں پر زیادتی ہوئی اور روم میں مشرکین کی حکومت قائم ہوئی تو وہاں چند نوجوان تھے جو توحید کے قائل تھے اور توحید پر قائم رہنا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, نحن نقص علیک نباہم بالحق, ہم آپ کو ایک حق, ایک سچا قصہ سناتے ہیں. انہم فتیتن آمنوا بربہم, وہ کچھ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے اپنے رب پر. وزدناہم ہدا, اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا. وربطنا علی قلوبہم, اور ہم نے ان کے قلوب کو بہت مضبوط کر دیا تھا, اس لیے کہ وہ کھڑے ہوئے تمام مشرکین کے علی رغم, وقت کے اقتدار کے برخلاف کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات, ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونی الہا, اس کے سوا ہم کسی کو معبود نہیں مان سکتے. یہ ہماری قوم جو ہمیں آمادہ کر رہی شرک پر, لائے کوئی دلیل؟ اور جو اللہ پر بہتان مانتا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا؟ چنانچہ وہ نکلے شہر سے, فاوون الکاف, اور ایک غار میں انہوں نے جا کر, جنگل میں جا کر, پہاڑ میں جا کر, آبادی سے بہت دور ایک غار میں جا کے پناہ دی. ینشر لکم ربکم من رحمتی, کہ اللہ اپنی رحمت کی نوازشیں کرے ان پر. ویہیئ لکم من امرکم مرفقا, اور ان کے معاملے کو آسان کر دے, سہولت ان کو پہنچائے. چنانچہ یہ غار میں جا کر آرام سے سو گئے. ادھر اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا ان پر, وہ ترشم سے ادا تلاد تزاور ان کافیم ذات الیمین, جب صبح کو سورج طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں طرف کترا کے نکل جاتا کہ سورج کی گرمی ان کو نہ پہنچے. وہ اذا غربت تقرضهم ذات الشمال, اور جب غروب ہوتا سورج تو شمال کی جانب کترا کر نکل جاتا. وہم فی فجوت منہ, اور وہ کھلی جگہ میں آرام سے لیتے رہے. ذالک من آیات اللہ, یا اللہ کی نشانیوں میں سے. من یهد اللہ فهو المهتد, جس کو وہ ہدایت دے وہی ہدایت پر رہتا ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا, اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر ہدایت والا کوئی نہیں ملتا. اس غار کا قصہ یہ تھا کہ تحسبهم ایقاظا وهم رقود, جب کوئی شخص وہاں سے گزرتا اور دیکھتا تو یہ محسوس کرتا کہ یہ جاگ رہے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں. وهم رقود, اور وہ آرام سے سو رہے تھے. ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال, اور ہم ان کو کروٹیں بدلواتے رہتے تھے, کبھی دائیں کبھی بائیں. وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسیب, اور ان کا کتا غار کے دہلیز پر دونوں پیر پھیلائے بیٹھا ہوا تھا. یہ منظر کے اندر کچھ افراد سو رہے ہیں جنگل میں, باہر ایک کتا بیٹھا ہوا ہے, تو اگر کوئی شخص جھانک کر دیکھتا تو خوف کے مارے لرزنے لگتا کہ معلوم نہیں کون لوگ ہیں, کتا بھی ان کے پاس ہے. لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, بھاگ کھڑا ہوتا وہاں سے. وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, اور دہشت سے اس کا دل بھر جاتا. یہ منظر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایسا کیا. اس منظر کی وجہ سے برسیں گزر گئیں، لوگ وہاں سے گزرتے رہے، کسی نے خبر ہی نہیں لی، جو بھی ادھر سے گزرتا بھاگ کھڑا ہوتا ڈر کی وجہ سے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے جگایا، اٹھایا، دوبارہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا، کم لبستم، ہم کتنے دیر سوئے ہیں بھائی یہاں. قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، دوسرے نے جواب دیا، ایک دن سوئے ہوں گے یا کچھ کم سوئے ہوں گے. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ، آخر ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کتنی دیر سوئے ہیں. اب یہ بحثیں کرنے کے بجائے کسی آدمی کو اپنے میں سے بھیجو جو شہر میں جائے اور کچھ غذا لے کر آئے، جو بھوک لگی ہے غذا کھائیں ہم. فباسو احدکم بورقکم ہاذہ الی المدینہ، یہ سکے دے کر ان کو شہر میں بھیجو کہ یہ کھانا لے کر آئیں، مگر دیکھو مشرکین کا ملک ہے یہ حلال و حرام کو نہیں جانتے. فلینظر ایھا ازکا طعاماً، خوب غور دیکھ بھال کر کے پاک اور حلال کھانا لے کر آنا، مشرکین کا ملک ہے. فلیاتکم برزق منہ ولیتلطف، اور بہت ہوشیاری سے سمجھداری سے جانا. ولا یشرن بکم احدا، اور کوئی تمہیں پکڑ نہ پائے، سمجھ نہ پائے کہ کون لوگ ہیں. اس کو 300 سال 400 سال گزر چکے تھے اس واقعے کو، جب یہ سوئے تھے. 300 سال کے بعد جب اٹھے یہ تو حالات بدل چکے تھے، حکومتیں بدل چکی تھیں، تمدن بدل چکا تھا، حالات بدل چکے تھے، ملک بدل چکا تھا، وضع قطع بدل چکی تھی، لباس بدل چکا تھا. یہ پرانے لباس میں جب آئے اور شہر میں داخل ہوئے یہ بزرگ، تو لوگوں نے دیکھا کہ بھائی کس دور کا انسان ہے اور کیا لباس ہے اس کا، تماشا بنایا، لوگ اکٹھے ہوئے. ان کے پاس 300 سال پرانا اپنے وقت کا ایک سکہ تھا، یہاں حکومت بدل چکی تھی. جب انہوں نے سکہ دیا تو اس نے دیکھا کہ دکاندار آس پاس کے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ بھائی یہ اس کو کوئی پرانا خزانہ ملا ہے، 300 سال پرانا اس وقت کا سکہ معلوم ہوتا ہے. لوگ جمع ہو گئے اور حاکم وقت کے پاس لے گئے. حاکم وقت نے حالات پوچھے تو انہوں نے بتایا ساتھ ساتھ عیسائیوں کی حکومت آ چکی تھی، جس مذہب کو دین کو یہ مانتے تھے انہیں کی حکومت آ چکی تھی. تو حاکم وقت کے ساتھ بہت سے لوگ ان کا دیدار اور زیارت کرنے کے لیے غار پر پہنچے. غار پر جب پہنچے تو یہ شخص بھی پہنچا، سلام دعا ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم سوتے ہیں، تم جاؤ. یہ سو گئے اور ان کی روحیں قبض ہو گئیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، یہ وہ وقت تھا جب خود عیسائیوں میں بحث چھڑی ہوئی تھی کہ آخرت ہوگی تو آخر کیسے ہوگی، تھوڑا بگڑنا شروع ہوئے تھے اور ہم بھی بگڑنا شروع تو ہو گئے ہیں، اس لیے کہ آخرت کو مانتے تو ہیں لیکن اس انداز سے مانتے ہیں کہ جو چاہیں ہم کرتے رہیں. مسلمان تو اگر جائے گا بھی جہنم میں تو کچھ دنوں کے لیے جائے گا، گناہوں کا کفارہ دے کے پھر چلا جائے گا جنت میں. اور پھر یہ کہ اتنے بزرگان دین ہیں اور اتنے پیغمبر ہیں اور فلاں ہیں اور فلاں ہیں، آخر یہ کس دن کام آئیں گے، ان سے سفارش کرا دیں گے. تو اس طرح کی بگاڑ ہم میں بھی پیدا ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ انصاف کا دن ہوگا. مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ ملک کے لوگ یہ جان لیں کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ آخرت ہوگی اور مردے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ سچا ہو دکھائے ان کو، سچا کر دکھائیں، اس سے سبق لیں وہ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد یہ بحثیں کرنے لگے کہ یہ تو ہمارے بزرگ ہیں اور پہنچے ہوئے لوگ ہیں، بہت بزرگ لوگ ہیں. فقان ابن علیہم بنیان، ان پر کوئی یادگار بنا دینا چاہیے، عمارت. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ قبہ بنا دینا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا یہاں مسجد بنا دینا چاہیے تاکہ لوگ نمازیں پڑھیں. اس کے بعد یہ بحث چھڑی، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، یہ بحث چھڑی کہ چار تھے، پانچواں ان کا کتا تھا. کچھ نے کہا کہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا. تیر تکے لگا رہے تھے یہ. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کچھ نے کہا کہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، ان سے کہو کہ میرا پروردگار بہت اچھا جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، صحیح بات کیا ہے. یہ ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے کہ ہم بھی جو واقعے میں اصل روح ہوتی ہے، مغز ہوتا ہے، اور جو سبق ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے بجائے اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں کے تھے، کتنے تھے، اور کیسا وہ غار تھا، کس ملک میں ہے وہ غار. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان باتوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے یہ دیکھو کہ سبق کیا ملتا ہے. جو توحید آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اسی کے قائل تھے یہ لوگ بھی، کوئی نئی توحید نہیں، یہی توحید تھی ان کے پاس. ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئیں، لیکن یہ تو چند نوجوان تھے، یہ نہیں گھبرائے. اور تمہاری تعداد تو اب 83 حبشہ میں ہے اور 40 تم مکے میں ہو، تو وہ چند نوجوان 7-8 ہو کر گھبرائے نہیں، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی. تم کیوں سوچتے ہو کہ اللہ تمہاری حفاظت نہیں فرمائے گا؟ جو مکے میں 40 ہیں ان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا، اور جو حبشہ میں 83 اس وقت ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے گا. تو جو لوگ دین پر قائم رہتے ہیں، حالات کیسے بھی سنگین آئیں، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے. ایک بات تو یہ بتائی. دوسری بات یہ بتائی اسی میں آگے چل کے کہ دیکھیے، ان کو کمزور سمجھ کر لوگوں نے نکال دیا اور یہ جان بچائی انہوں نے. تمہارے درمیان اگر کوئی ایمان لے آئے، اور وہ ایمان والے ہوں، صاحب ایمان ہوں، یاد رکھیے اس بات کو، صاحب ایمان ہوں، اور اس کے مقابلے میں مختلف ہستیاں آئیں تمہارے پاس، صاحب جائیداد، صاحب مال، اور صاحب ثروت، اور صاحب اقتدار آئیں، تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارے نزدیک عزت کے قابل وہی ہیں جو تھوڑے ہوں، کمزور ہوں، بے آسرا ہوں، بے وسیلہ ہوں، لیکن ایمان لائے ہوئے ہوں. کبھی ان پر ترجیح مت دینا، ان کو جو باہر سے لوگ آئیں اور ان کے پاس اقتدار ہو، ان کے پاس دولت ہو، ان کے پاس آسمان ہو، زمین ہو، کوئی اہمیت ان کی نہیں ہے. یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، غور فرما لیجئے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنے آپ کو رو کے رکھو ان لوگوں کے پاس جو صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں. يُرِيدُونَ وَجْهًا، جو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور تمہاری نگاہیں ان تک نہ جائیں، للچائی ہوئی نگاہیں ان پر نہ پڑیں جن کے پاس مال و دولت ہے، وقت کا اقتدار ہے، ثروت ہے، حیثیتیں ہیں، ان کی طرف تمہاری نگاہ نہ جائے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اور ہمارے ذکر سے تمہیں ان لوگوں کی ہیبت اور ان لوگوں کی ثروت اور ان کا اقتدار کہیں ان سے غافل نہ کر دے. بالکل یہی بات اس سے زیادہ سخت لہجے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی. بات بالکل یہی ہے مشرکین مکہ نے آ کر کہا کہ آپ پر جو ایمان لائے لڑکے ہیں یہ سب، 18 سال کا، 19 سال کا، 20 سال کا لڑکا ہے، پھر غریب و ربا لوگ ہیں، حیثیت بھی کوئی نہیں ہے ان کی، ہم قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے ساتھ کیسے بیٹھ جائیں، ان بچوں کے ساتھ آپ کوئی وقت ہمیں دیجئے اور کوئی وقت ان کے لیے رکھ دیجئے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اگر ایمان لے آئے آپ کے پاس بیٹھ کر تو ہو سکتا ہے آج تو ہم ان سے علیحدگی چاہ رہے ہیں، لیکن ایمان لانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی نے کہا، ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر کہ یہ ایمان شاید لے آئے، کہا ٹھیک ہے ان کے لیے وقت مقرر کر دیں گے، تو اللہ تعالی نے فرمایا ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو صبح شام تمہارے پاس نوجوان ہیں، غریب غربا ہیں اور صبح شام اللہ کو پکار رہے ہیں، ان کو ایک لمحے کے لیے اپنے سے جدا نہ کرنا، ان کو ایک لمحے کے لیے اپنے سے جدا نہ کرنا، ان کو اگر تم نے جدا کیا تو اللہ تعالی فرماتا ہے فَتَطْرُدَهُمْ، ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اور تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو ایمان لے آئے ہیں، جو اپنے ہیں، ان کی قدر و قیمت پہچانو، ان کی تربیت کرو، ان کے ساتھ رہو، یہاں بھی یہی بات اللہ تعالی نے کہی ہے، اور یہ فرمایا، یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مسلمان تھوڑے سے ہیں ان کے حوصلے بڑھائے اللہ تعالیٰ نے، کہ تم کیوں گھبراتے ہو، ان کو اگر دولت حاصل ہے، اقتدار حاصل ہے، قوت حاصل ہے، تو تمہیں سب سے بڑی دولت حاصل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حاصل ہے، اس سے بڑی دولت کیا ہوگی، جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسر ہوں اور ان کو اللہ کہہ رہا ہو کہ اپنے کو ان کے پاس رو کے رکھنا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور کہی، وہ یہ کہ یہ حق اور دین یہ بہت عظیم چیز ہے، بہت غیر معمولی چیز ہے، کسی لمحے بھی اس دین کے مقابلے میں کوئی اور چیز تمہیں عظیم نہ معلوم ہونے لگے، اس لیے کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی چیز تمہیں عظیم معلوم ہوئی تو تم بہک جاؤ گے، پھر دین کے حصول کا جو احتیاج ہے، جو ضرورت ہے، وہ تمہارے اندر نہیں رہے گی۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ حق تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم محتاج ہو اللہ کے دین کے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق رب کی طرف سے آ چکا ہے، اب حق بے نیاز ہے، اللہ بھی بے نیاز ہے، دین آ گیا، حق آ گیا، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، اب جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، حق دب کر نہیں رہ سکتا، مروب نہیں ہو سکتا، مروبیت کی باتیں نہیں کرتا ہوں، وہ حق تو حق ہی رہے گا، اور تمہیں اس کا ضرورت مند بن کر اسے حاصل کرنا پڑے گا۔ پھر دونوں کا انجام بتایا ہے کہ حق کے ماننے والوں کا انجام کیا ہوگا اور حق کے انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل، جس نے کفر کیا ان کے لیے ہم نے دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں آگ کی، احاطہ بہم سرادقہ، جس کے شعلے چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیں گے، دیوار کی طرح شعلے اٹھیں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اور اگر یہ فریاد پانی مانگیں گے تو ان کو پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا تیل، کلتار، یشوی الوجوہ، جو ان کے چہروں کو اور منہوں کو جھلسا دیں گے، بیس الشراب، کتنا بدترین پانی ہوگا ان کے لیے، وساط مرتفقہ، بڑا برا ٹھکانہ ہے ان کا۔ اس کے مقابلے میں جو ایمان لائیں گے ان کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے، ان کو جنت عدن دیں گے، اچھا بہترین لباس پہنائیں گے، سندس کا اور استبرق کا، اور وہ گاؤ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نعم الثواب، کیا بہترین صلاح ہے، وہ حسنت مرتفقہ، اور کیا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے آدم و ابلیس کا قصہ تھوڑا سا بیان کیا ہے، اور اس میں وہی بات ہے کہ مشرکین مکہ جس غرور میں مبتلا ہیں، اس غرور کا انجام وہ ہے جو شیطان کا انجام ہوا ہے. یہ اچھی طرح سمجھ لیں. اسے چھوڑیے. اس کے بعد پھر ذکر آیا ہے خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا. یہ قصہ سننے کا ہے، اور بات یہ بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس قصے میں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے بظاہر، تو بعض چیزیں انسان کی نگاہ میں ہوتی ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا، یہ مصیبت کیوں آئی، وہ مصیبت کیوں آئی. حالانکہ اسے نگاہ یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، خرابی نہیں ہوتی. ان تمہارا پردہ اڑ جائے تو تمہیں پتہ چل جائے گا، لیکن اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب حق ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہی ہوتا ہے. چنانچہ لیلۃ القدر آ رہی 27ویں رات آنے والی ہے، 27ویں رات انشاءاللہ زندہ رہے تو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی ہے، سلام وہ سلامتی ہی سلامتی ہے، امن و امان ہی امن و امان ہے، خیر ہی خیر ہے، سلامتی کے سوا کوئی چیز نہیں ہوتی اس میں، اس رات میں. حالانکہ آپ غور کریں تو کسی قوم کی تباہی مقدر ہو رہی ہے اس سال میں، کسی قوم کو عروج مل رہا ہے، کوئی قوم تباہ کی جائے گی، برباد کی جائے گی، اور کوئی قوم عروج پر پہنچے گی. اللہ کہتا ہے سب خیر ہی خیر ہے. ان لوگوں کو تباہ کرنا، برباد کرنا، دنیا سے نیست و نابود کر دینا، یہ بھی خیر کی بات ہے، سلامتی ہی کی بات ہے جو دنیا والوں کو ظلم کر رہے ہیں. اس لیے اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے خیر ہی خیر ہوتا ہے، اللہ کے منصوبے کے تحت ہوتا ہے، یہ نگاہ میں رکھنا چاہیے. تو جناب علی، یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خضر کی تلاش میں اللہ کی ہدایت کے تحت روانہ ہوئے. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا ہوتہما، یہ پہنچے بحرین پر جہاں دو سمندر مل رہے تھے، تو وہاں ان کے پاس تلی ہوئی مچھلی تھی، تو ان کا جو خادم تھا موسیٰ علیہ السلام کا وہ مچھلی بھول گیا. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو کر ندی میں اور دریا میں چلی گئی. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، ہم موسیٰ اور یہ خادم ان کے اس دریا کو پار کر کے دریا سے اور آگے بڑھ گئے. اس وقت موسیٰ نے کہا کہ ہم کو تو بھوک لگی ہے، تھک گئے ہیں، لاؤ وہ کھانا دو ہمیں. قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، خادم نے کہا موسیٰ ہم جو اس چٹان کے پاس بیٹھے تھے وہاں میں اپنی مچھلی بھول گیا. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، اور وہ عجیب طریقے سے زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ نَذْكُرًا، اور شیطان نے مجھے بھلا دیا، میں ذکر کرنا آپ سے بھول گیا. قال ذلك ما كنا نبغي، کہا وہی تو جگہ تھی جس کے لیے ہم آئے تھے، اسی جگہ کی تلاش میں تو ہم آئے تھے، تم نے ہمیں بتایا نہیں، پھر لوٹے واپس اسی جگہ کی تلاش میں. فرتدا علی آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. آتینا رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی تھی. وعلمناه من لدنا علما، اور اس کو اپنے پاس سے علم دیا تھا. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، موسى نے ان سے درخواست کی کہ آپ ایسا گوارا کر لیں گے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے میں آپ کے پیچھے پیچھے رہوں، آپ کے ساتھ ساتھ رہوں اور وہ علم مجھے بھی سکھا دیں. قال له موسى قال انك لن تستطيع معي صبرا، کہا نہیں تم سے صبر نہیں ہو پائے گا، میں جو کچھ کرتا ہوں بڑے صبر کی بات ہے اس کو برداشت کرنا. وکیف تصبر علام عالم تو ہے خبرا، اور اس بات پر تم کیسے صبر کر سکتے ہو جس کی اطلاع و حقیقت تمہیں معلوم نہ ہو. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، موسیٰ نے کہا تم ہمیں صابر پاؤ گے ان شاء اللہ. ولا اسی لگا امرا، ہم تمہاری نافرمانی نہیں کریں گے. قال فإن اتبعتنی فلا تسلنی عن شیء، کہا اگر ویسی میرے پیچھے چلنا چاہتے ہو تو چلو، لیکن مجھ سے کسی بات کو پوچھنا نہیں جب تک میں خود نہ بیان کروں، کسی بات کی وجہ نہ پوچھنا مجھ سے. فانطلقا، روانہ ہوئے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ سب یہ کشتی میں بیٹھے. قالا خرختہا، سفینے میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھے، وہ خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا، کشتی ڈوب گئی، کشتی میں سوراخ ہوا، عیبدار ہو گئی. قالا خرختہا لتغرقہا لہا، کہا موسیٰ نے کہا کہ تم نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا کہ یہ بیٹھنے والے غرق ہو جائیں. لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑا غلط کام کیا. شریعت تو یہی بتاتی ہے، غلط کام تو غلط ہی ہے، یہی نظر آیا. قال لم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے جواب دیا موسیٰ کو کہ ہم نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت، کہا مجھے، میں بھول گیا، پکڑ نہ کرے میری اور کچھ سختی نہ کرے مجھ پر، اب میں پھر صبر کروں گا. اور کچھ چلے دور پہنچے، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، وہاں ایک لڑکا کھیلتا ہوا نظر آیا، فقتلہ، خضر نے اسے قتل کر دیا. قالا قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، موسیٰ سے پھر رہا نہیں گیا اور کہا تو نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دیا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا. قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، خضر نے جواب دیا کہ تم نہیں جان، تم سے کہا تھا میں نے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، کہ اچھا اس کے بعد اگر میں نے کوئی سوال آپ سے کیا یا کوئی اعتراض آپ پر کیا پھر مجھے موقع نہ دیجیے گا اپنے ساتھ رہنے کا. قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے آپ معذور ہوں گے. اس وقت پھر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے، بستی والوں سے دونوں نے کھانا مانگا، انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. وہاں سے روانہ ہوئے، دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، تو خضر وہیں ٹھہر گئے، وہ گارا اٹھا کر اور دیوار چننے لگے، دیوار قائم کر دی، کھڑی کر دی. موسیٰ نے کہا عجیب آدمی آپ، کھانا تک تو دیا ہی نہیں ان لوگوں نے اور آپ ان کی دیوار اٹھا رہے ہیں. خضر نے جواب دیا ہذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، اب نہیں چل سکتے آگے. اب سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بات کیا تھی. سنبے کو تھا بتاویل معلوم تستے علیہ صبرا، جن چیزوں پر تم سے صبر نہیں ہو رہا تھا اس کی حقیقت کیا تھی. اما سفینہ تو فکانت لمساکین، وہ جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی، غریب مسکین بچوں کی تھی. یعملون فی البحر، یہی روزی کا ذریعہ تھا ان کا، سمندر میں مزدوری کرتے تھے. فاردت ان اعیبھا، جس ساحل پر جا کر وہ لگی وہاں ایک بادشاہ ایسا ہے کہ اچھی کشتیاں وہ چھین لیتا ہے، تو میں نے اسے عیبدار کر دیا کہ جب دیکھے گا کہ عیبدار ہے نہیں چھینے گا، غریبوں کا کام چلتا رہے گا. واما الغلام فکان ابواہ مومنین، اور وہ جس لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ بڑے نیک لوگ ہیں. فخشینا یرقہما، تو میں ڈرا کہ ایسا نہ ہو کہ جوان ہو کر ان ماں باپ کی زندگی اجیرن کر دے، طغیانا و کفرا، کفر کر کے اور طغیانی کر کے. فاردنا یبدلہما ربہما خیرا منہما زکاتا و اقرب رحما، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو اس سے اچھا نعم البدل عطا فرمائے. واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینہ، اور وہ جو دیوار میں نے اٹھائی تھی وہ دو یتیم بچوں کی دیوار تھی، ان کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا، اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل آتا، لوگ لوٹ کر لے جاتے. وکان ابوہما صالحہ، ان کا باپ بہت صالح آدمی تھا. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، میں نے ارادہ کیا کہ جب یہ جوان ہو جائیں گے اپنا نکال لیں گے اپنا خزانہ. وما فعلتہ عن امری، اور یہ یاد رکھنا کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے یہ خود اپنے سے نہیں کیا ہے، رحمتم میں رب کی، اللہ کی رحمت سے تھی، اللہ نے مجھے ہدایت دی کہ میں ایسا کروں. تو اس دنیا میں ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک یہ ظاہر نظر آنے والا نظام ہے، ایک اور نظام ہے، ہوتا ایسے ہی ہے، ہم ایسے ہی نظر آتا ہے قتل ہو گیا ہم روتے ہیں کہ کیوں قتل ہوا، ہم ایسے ہی نظر آتا ہے کہ بیمار ہے، اس بیچارے کا کیا قصور تھا کہ بیمار ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، رحمتیں ہیں، تو جو کچھ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. آج تم ستائے جا رہے ہو مکے میں، تمہیں نہیں معلوم تمہیں کندن بنا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ تم تپ کر نکلو گے اس بھٹی سے، تو تم وہ انسان ہوگے کہ قیامت تک تم جیسے انسان آسمان کی آنکھ نہیں دیکھ سکے گا، اس بھٹی میں تمہیں تیار کیا جا رہا ہے، تم پر آزمائشیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، جس کام کے لیے کرتا ہے، جو بھی اس کو سمجھ میں آتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، منصوبے اس کے ہر وقت صحیح ہوتے ہیں، کوئی غلط نہیں ہوتا. میں نے ایک شاید واقعہ سنایا ہو، حدیث میں ایک واقعہ بوڑھی اور خاتون کا آتا ہے کہ اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، اور مدینے میں کہیں یہاں گر گئی، کہیں سڑک پر گر گئی، کہاں گلی میں گر گئی، ننگی بھی ہو جاتی تھی وہ. وہ آئی اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا اے اللہ کے رسول، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دے، یہ بیماری دور ہو جائے، میں ننگی بھی ہو جاتی ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا، بی بی تم اگر کہو کہ دعا کر دو تو میں کر دیتا ہوں، لیکن اس بیماری کے عوض اللہ نے جو اجر لکھا ہے تمہارے لیے وہ بہت عظیم ہے، بہت غیر معمولی ہے. بوڑھی خاتون نے کہا، محمد آپ پر ایمان تلائم سچا ہونے کی وجہ سے، آپ کو سچا مان کر ہی تو ایمان لائے، آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں میرے لیے انعامات ہیں تو میں کیسے کہوں کہ غلط ہے، مجھے ضرورت نہیں دعا کی، میں راضی ہوں اس پر، جس بیماری کو اللہ نے میرے ذمہ لگایا میں راضی ہوں اس پر، ہاں اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھ پر دورہ پڑے تو میں ننگی نہ ہوا کروں، ستر نہ کھلے میرا. مدینے کے لوگوں کی گواہی یہ ہے کہ اس کے بعد بھی اس عورت پر مرگی کے دورے پڑتے تھے، لیکن کبھی کسی نے اس کا بدن نہیں دیکھا. اللہ کے رسول کی دعا بھی مقبول ہوئی، اور یہ بھی دیکھا آپ نے کہ ہم کسی وقت کوئی بیمار ہیں، کوئی پریشانی میں ہیں، کوئی زحمت میں ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں، زبان سے کچھ الفاظ نکال دیتے ہیں کہ ایسا بس میں ہی، مجھے کو دیکھا تھا اللہ میاں نے بس، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ کس میں ہماری بھلائی ہے. میں کبھی اپنی تکلیف بیان نہیں کرتا ہوں، مگر اس وقت بات آ گئی، میں عرض کرتا ہوں، بڑی تکلیف میں رہا میں پچھلے دنوں. میں کہا میرا چہرہ کچھ ایسا ہے کہ میں ظاہر نہیں ہونے دیتا کہ کیا پریشانی ہے. تکلیف میں یہ رہا، حد سے زیادہ پریشانی رہی. ایک بچہ ہے ہمارا، 30 سال کی عمر ہے اس کی، نوجوان لڑکا ہے، دماغ سے معروف ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے لوگوں کو، دورے پڑتے ہیں، دوائیں کھلاتے کھلاتے دوا معروف ہو گیا، کوئی اور ڈاکٹر کا علاج کرایا ہوں پیتھک کا، تو وہ پرانا شعور واپس آ رہا ہے، بالکل سن ہو گیا تھا دماغ، وہ شعور جو آ رہا تو پھر وہ دورے پڑنے شروع ہوئے. وہ فون آتے رہتے ہیں روز کہ آج یہ حال ہے، یہ حال ہے، یہ حال ہے. آج میں یہ سورت پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا اللہ میاں بس جیسا کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہی کر رہے ہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں آپ سے. ہوتا یہ ہے کہ آدمی پتہ نہیں کہ کس کس برائی میں مبتلا کہاں کہاں سے ہو جاتا ہے. ہر آدمی کو اپنی معذوری مجبوری اگر نظر آتی رہے تو وہ آپے میں رہتا ہے، ٹھیک رہتا ہے، میں یہاں معذور ہوں، یہاں مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، دوا بھی کر رہا ہوں، دعا بھی کر رہا ہوں، مگر اللہ تو بے نیاز ہے، اس نے یہ مصیبت میرے سر لگائی ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہی دور کرنا چاہے کرے گا، نہیں دور کرنا چاہے گا اسی میں کوئی خیر ہوگی، اسی میں کوئی بھلائی ہوگی. تو جو حالات بھی انسان پر آئیں اس میں صبر کریں، خیر کا پہلو تلاش کریں، اور یہ سوچے کہ اللہ کے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے، اس لیے اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی سوچی اللہ تعالیٰ نے. آدمی بیمار ہوتا ہے، مصیبت میں آتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں، سخت تک تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معلوم ہے اگر خدا نخواستہ عمر کے آخری حصے میں یا کسی حصے میں بھی سخت بیماری ہو، پریشانی ہو، زحمت ہو تو کبھی شکوا نہ کیجیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے آپ کو یہیں پاک کر رہا ہوں، ساری رغزشیں سارے گناہ یہیں دھل رہے ہوں اور اللہ اپنے پاس اس طرح بلائے کہ ہر چیز سے پاک ہوں آپ. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی صلہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے، اس سے بھی یہ گناہ معاف ہوتا ہے. تو جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، ہم کچھ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا منصوبہ ہے اللہ کا، اللہ بہتر جانتا ہے. اس لیے تسلیم و رضا مومن کی صفت ہے کہ جو حالت بھی آئے، جو کیفیت بھی آئے، اللہ سے صبر شکر کریں، تسلیم و رضا ہو کہ اللہ تو ہی خوب جانتا ہے، تو نے جس حال میں رکھا ہے ٹھیک ہی رکھا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.